بقرہ کا 32 رکوع انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے اور آیت نمبر 243 ہے 243 سورۃ البقرہ آیت نمبر 243 243 سے مطالعہ شروع کر رہے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وہم الوف حذر الموت فقال لهم اللہ موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آمین یا رب العالمین. سورۃ البقرہ کا 32 رکوع شروع کر رہے ہیں. پچھلے 4 رکوع میں خاندانی زندگی کے حوالے سے بڑی اہم ہدایات عطا ہوئیں. اب قتال فی سبیل اللہ کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے. بنی اسرائیل کے ایک دو واقعات کا ذکر کر کے صحابہ کرام جو مدینہ شریف میں اب موجود ہیں اور آگے بدر کا میدان کچھ ہی عرصے میں سجنے والا ہے 2 ہجری رمضان المبارک میں, اس کے لیے ذہناً ان کو تیار کیا جا رہا ہے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 243. الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم, کیا آپ نے لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے موت کے ڈر سے, وہم الوف اور وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے, حذر الموت وہ نکلے تھے موت کے ڈر سے. یہ متعین کوئی واقعہ نہیں ہے, ایک سے زیادہ آراء نقل کی گئی ہیں. ایک رائے یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن پر قتال کا حکم لاگو اور لازم کیا گیا مگر وہ قتال سے جی چرا کر بھاگے, اللہ تعالیٰ نے ان کو موت دے دی. بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم قتال سے جی چرا کر کیا زندہ رہ لو گے, موت تو پھر بھی تمہیں آ ہی جائے گی. فقال لهم الله موتوا, تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں فرمایا کہ تم مر جاؤ. ثم احیاهم, پھر اللہ نے انہیں زندہ کیا. سورۃ البقرہ میں کئی واقعات ہیں کہ مردہ کرنے کے بعد زندگی عطا کیے جانے کا ذکر ہے. ان اللہ لذو فضل علی الناس, بے شک اللہ فضل فرمانے والا ہے لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون, لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. وقاتلوا فی سبیل اللہ, اور جنگ کرو اللہ کی راہ میں. واعلموا ان اللہ سمیع علیم, اور جان رکھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے. فیضاعفہ له اضعافا کثیرا, پھر وہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ بڑھا دے. قرض حسن, یہ بڑی پیاری اصطلاح قرآن کی. ایک تو وہ ہے جو ہم اگر کبھی کسی کو دیتے, چلو بھائی جب ہو واپس کر دینا, ٹھیک ہے وہ بھی نیکی کا عمل ہے, لیکن قرآن کی اصطلاح میں قرض حسن کیا ہے؟ وہ مال جو اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے, اس کے دین کی دعوت کے لیے, اس کے دین کی نشر و ارشاد کے لیے, اس کے دین کی سربلندی کی جد و جہد کے لیے خرچ کیا جائے, اللہ اپنے ذمے اس کو قرض قرار دیتے, اللہ کی شان کریمی. اور صرف قرض ہی قرار نہیں دیتا, اللہ کہتا ہے بڑھا چڑھا کر عطا کروں گا. ہے تو اللہ کا دیا ہوا, قبول کر لے تو اس کی نعمت, مگر وہ کہتے بڑھا چڑھا کر واپس کروں گا. حسن میں کیا بات ہے؟ حلال سے دیا جائے, اور دوسرا حسن ہونا چاہیے, یعنی اخلاص سے نیت کے ساتھ خرچ کیا جائے. آج بھی دین کے تقاضے ہمارے سامنے, اور بظاہر بہرحال آج دین مغلوبیت کے دور سے گزر رہا ہے, ایسے میں خرچ کرنے لگانے کے مواقع بہت ہیں. اللہ مجھے اور آپ کو خرچ کرنے کی توفیق دے. آگے انشاءاللہ البقرہ رکوع نمبر 36 اور 37 میں انفاق فی سبیل اللہ کا موضوع بہت تفصیل سے آئے گا. واللہ یقبض ویبسط, اور اللہ تنگی بھی دیتا ہے اور کشادگی بھی عطا فرماتا ہے. کس کو زیادہ کس کو کم دینا, اس کی حکمت کے مطابق وہ فیصلے فرماتا ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اگلا جو اب بیان ہے یہ تفصیل سے ہے. پالوت اور جالوت کا واقعہ نام تو آپ نے سن رکھے ہوں گے. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا اور وقت آیا کہ اللہ کے راہ میں جنگ کرو. قوم نے صاف انکار کر دیا اور کہا, سورہ المائدہ آیت 26 میں ہے, فَذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, موسیٰ آپ جائیے آپ کا رب جا کے قتال کیجیے, ہم تو یہیں بیٹھ رہیں گے. اس کے بعد ان پر زمین میں بھٹکنا مقرر کر دیا گیا, اور اللہ سبحانہ وتعالی نے 40 سال تک ان کو صحرا میں بھٹکنے پر مجبور کر ڈالا. وہ وقت گزر گیا, اگلی ایک نسل آئی اور اس کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ ہمیں آزادی ملے, ہم کسی خطے کو حاصل کریں اور وہاں جا کر پھر جو ہے وہ اپنی زندگی صحیح طریقے پر بسر کریں. اب یہ دور موسیٰ علیہ السلام کے کچھ کافی عرصے کے بعد کا ہے, اور اس وقت لوگوں نے اس وقت کے موجود نبی سموئیل, شموئیل انگلش میں کہا جائے گا, سموئیل نبی سے درخواست کی کہ کسی کو بادشاہ سے پہ سالار ہم پر مقرر کر دیں. یہ پس منظر ہے اس واقعے کا. پھر اسی میں قتال سے جی چرانے والوں کا ذکر بھی آئے گا, اور اخلاص کے ساتھ ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنے والوں کا ذکر بھی آئے گا, اور ایک چھوٹی جماعت مگر وہ ایمان والوں کی ہو اس کے لیے اللہ کی مدد کا ذکر بھی آئے گا. اور یہ واقعہ بیان کر کے صحابہ کرام کو ترغیب دلائی جا رہی ہے کہ اب بدر کا میدان سجنے والا ہے, تو تم اس کے لیے تیاری کرو. اس پس منظر میں اب یہ واقعہ ہے. ارشاد ہوا, الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ, کیا آپ نے نہیں دیکھا بنی اسرائیل کی ایک جماعت کی طرف کے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہوئی. اذ قالوا لنبی لہم بعث لنا ملکا, جبکہ انہوں نے اپنے نبی سے عرض کی کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں, نقاتل فی سبیل اللہ, کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں. قال هل عصيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا, نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم پر جنگ فرض کر دی جائے اور تم جنگ نہ کرو. قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله, کہنے لگے کہ ہمیں ایسا کیا ہوا کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ نہ کریں. وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا, حالانکہ ہمیں تو نکال دیا گیا ہمارے گھروں اور ہماری آل اولاد سے. فلما كتب عليهم القتال وتولوا الا قليلا منهم, پھر جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے چند ایک کے سوا سب پھر گئے. واللہ علیم بالظالمین, اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے. پس منظر تو بنی اسرائیل کے واقعے کا صحابہ کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کی فرضیت اب آئے گی, اس کے لیے ڈٹنا ہے اور جمنے کا مظاہرہ کرنا ہے. وقال لهم نبيهم, اور ان کے نبی نے ان سے کہا, ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. قالوا انا يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك من, وہ بولے کیسے ہم پر اس کی بادشاہت ہو سکتی ہے, ہم تو اس سے زیادہ بادشاہت کے حقدار ہیں. یہ وہ تھے جو مادہ پرست لوگ تھے, جو یہ دیکھتے ہیں کہ کس کے پاس گاڑیاں زیادہ ہیں, جائیدادیں زیادہ ہیں, جاہو حشمت زیادہ ہے اور مال و دولت کی فراوانی ہے, وہ اسی پر لوگوں کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ لوگ کہنے لگے یہ طالوت یہ تو غریب آدمی ہے. خیر وہ بڑے جان طاقتور بھی تھے, صاحب علم ابھی آگے ذکر آ رہا ہے, مگر دنیا پرستوں نے یہ دیکھا کہ مال کی فراوانی نہیں ہے تو یہ بادشاہ ہم پر کیسے مقرر ہو سکتا ہے, بادشاہت کے حقدار تو ہم ہیں. کہنے لگے وہ لوگ, ولم یؤت الساعۃ من المال, اور اسے تو مال میں سے وہ ساعت بھی نہیں دی گئی. وہ رال ٹپکتی ہیں جن کی وہ انہی معیارات پر لوگوں کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کی نگاہوں میں تم میں سب سے بڑھ کر عزت والا کون ہے؟ جو سب سے بڑھ کر اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرے. آگے اللہ کا فرمان, قال ان اللہ صف, آگے نبی علیہ السلام فرما رہے, قال ان اللہ ان اللہ اصطفاہ علیکم, وہ جو سموئیل نبی تھے انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اسے یعنی طالوت کو تم پر چن لیا ہے. وزادہ بسطا فی العلم والجسم, اور اسے زیادہ وسعت دی ہے علم اور جسم میں بھی, بڑے طاقتور بھی تھے اور صاحب علم بھی تھے. یہ ہے جس پر اللہ نے اس کو چنا ہے اور تم پر فضیلت دی ہے, بادشاہت دی ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, اور اللہ اپنا ملک یعنی اپنی بادشاہت میں سے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے. واللہ واسع علیم, اور اللہ بہت وسعت والا علم رکھنے والا ہے. وقال لهم نبيهم ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم, اور انہیں ان کے نبی نے کہا کہ بے شک ان کی حکمرانی یا حکومت کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس تابوت آئے گا, اس میں تمہارے رب کی طرف سے سامان تسکین ہوگا. وبقیت مما ترك آل موسى وآل هارون, اور بچی ہوئی وہ چیزیں ہوں گی جو آل موسى اور آل ہارون نے چھوڑی تھیں. یہ ان کی بڑی مقدس چیزیں تھیں, برکت والی چیزیں تھیں, جو ایک کافر مشرق قوم کے ہاتھ لگ گئی تھیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے جب ان پر زوال کا معاملہ آیا ہوگا. اب نشانی یہ ہے کہ وہ تابوت تمہارے پاس آ جائے گا, اور اس تابوت کا آنا اس تالوت کے اللہ کی طرف سے بادشاہ مقرر کرنے کی علامت ہوگی. وہ تابوت کیسے آئے گا؟ تحملہ الملائکہ, اسے فرشتے اٹھا لائیں گے. ہوا یہ کہ اس سامنے والی مشرق قوم کے اندر کوئی وبا پھیل گئی, اور انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ ہم نے تابوت ان کا چھین لیا, کوئی اس کی وجہ سے کوئی نحوست کا معاملہ, انہوں نے کسی بیل گاڑی پر ہانک دیا, انہوں نے اپنے تئیں تو ہانک دیا. اللہ کا کلام کہتا ہے کہ فرشتے اس کو ہانک کر ادھر چلا کر ادھر لے آئے ہیں, اور یہ تابوت ان کے پاس آ گیا. میں بہت مختصر عرض کر رہا ہوں اس لیے کہ بہرحال اس وقت دورے ترجمہ قرآن میں کیونکہ راتیں بھی گرمی کی ہیں تو وقت ہمارے پاس مختصر ہے, بس شوق ہی پیدا ہو کہ اب ہم خود بھی قرآن حکیم کا مطالعہ کرنے کی کوشش کریں تو پھر تفصیلات اور ہمارے سامنے آئیں گی. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک اس میں تمہارے لیے یقینا نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو. فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت لشکر کے ساتھ باہر نکلا، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو اس نے کہا کہ بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. یہ ہے طالوت نیک بادشاہ، سامنے ہے مشرک بادشاہ جالوت، ابھی اس کے لشکر سے ہونے والا ہے مقابلہ. تو یہ اپنی فوج، اپنے لوگوں کا مورال دیکھیں گے کس قدر تربیت یافتہ ہے. تو طالوت نے کہا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے. فمن شرب منہ فلیس منی، بس جس نے اس سے پانی پی لیا تو وہ مجھ سے نہیں. پیاس تو لگے گی، نہر کا پانی بھی سامنے ہوگا، مگر میرا تقاضا یہ ہے تم سے کہ تم پانی نہ پینا. ہاں، وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُمْ فَإِنَّهُ مِنِّي، اور جس نے اس سے نہ چکھا پانی بے شک وہ مجھ سے ہے. إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِي، سوائے اس کے کہ جو اپنے ہاتھ سے چلو بھر لے. ایک چلو اگر بھر لے تھوڑا سا تو چلو ٹھیک، مگر سیر ہو کر خوب پینا یہ میرے حکم کی خلاف ورزی کا معاملہ ہوگا. اصل ایک نقطہ کیا ہے، یہ ڈسپلن کو دیکھ رہے ہیں کہ میری بات بھی مانیں گے کہ نہیں مانیں گے. ایک ذرا سے پانی کے معاملے کے اندر بہ گئے تو جب میدان سجے گا تو کون کھڑا رہے گا بھائی؟ تو پہلے سے اپنی لشکر کی اسٹرینتھ کو، مورال کو، اور ان کی تربیت بھی ہوئی ہے کہ نہیں اس کو چیک کر رہے ہیں. ہوا کیا، فَشَرِبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ، پھر چند ایک کے سوا ان سب نے پانی پی لیا، اکثریت ان میں سے پانی پی لیا یعنی سیر ہو کر. فلما جاوزہ ہوا والذین آمنوا معا، پس جب وہ یعنی طالوت اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے اس نہر کے پار ہوئے، نہر پار کر کے جانا تھا، نہر بھی آنی تھی راستے میں، قالوا لا طاقۃ لنا اليوم بجالوت وجنودی، انہوں نے کہا کہ آج ہمیں طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ مقابلے کی. اب نقطہ یہ کیا ہے، پانی تو ویسے آب حیات ہے نا، زندگی کا آغاز بھی اسی سے، زندگی کا تسلسل بھی اسی سے. ہاں، مومن اللہ کے خاطر پانی کو بھی چھوڑ دیتا ہے روزے کی حالت میں، ایک تو یہ بات ہوئی. ادھر کیا تھا، پانی تو فرحت بخشتا ہے، آدمی کو توانائی دیتا ہے، اسٹرینتھ دیتا ہے زندگی کے برقرار رکھنے کے لیے ضروری، مگر جب یہی پانی اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا، جب یہی پانی اپنے امیر کی نافرمانی میں پیا تو وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو گیا، ہمت جواب دے گئی. یہ ہے ڈسپلن کی اہمیت، یہ ہے ایک نظم جماعت کا معاملہ، یہ ہے اپنے امیر کی سننا اور اس کی اطاعت کرنے کی اہمیت کا بیان، جو اس واقعے سے بھی قرآن میں سامنے آتا ہے. قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله، اور وہ لوگ جو یقین رکھتے تھے کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، انہوں نے کہا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، بارہا ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت غالب آ گئی ایک بڑی جماعت پر اللہ کے حکم سے. اگر یہ بہت بڑی تعداد ہماری ہمت ہار گئی تو کیا ہوا، جو ایمان والے تھے ثابت قدمی کا، جنہوں نے مظاہرہ کیا، اپنے امیر کی بھی بات مانی، سیر ہو کر پانی نہ پیا، اور اللہ کے ماننے والے اور آخرت کے طلبگار بھی تھے جن کا توکل اللہ کی ذات پر تھا، انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک چھوٹی جماعت اللہ کے حکم سے بڑی جماعت پر غالب آ گئی. ابھی کچھ ہی دنوں بعد بدر کا میدان سجے گا، 313 1000 کے سامنے کھڑے ہوں گے، ان کی تیاری کرائی جا رہی ہے. تم اپنی تعداد کے کم ہونے کی فکر نہ کرنا، اگر تم ثابت قدم ہو، تم واقعاً ایمان والے ہو، تو اللہ کے حکم سے تمہیں ہی فتح ملے گی. واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب جالوت اور اس کے لشکر کے آمنے سامنے ہوئے، قالوا، تو ان ایمان والوں نے یوں دعا کی، ربنا، اے ہمارے رب، افرغ علینا صبرا، ہمارے دلوں میں صبر ڈال دے، ہم پر صبر کے دہانوں کو کھول دے، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو مضبوطی عطا فرما یعنی جما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں کی قوم کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یہ ہوتے ایمان والے، محنت کرتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، جو بھی اویلیبل ریسورسز ہوتی ہیں وہ فراہم بھی کرتے ہیں، مگر ان کی نگاہ اپنے اسباب اور تیاری اور قوت بازو پر نہیں ہوتی، ان کی نگاہ رب العالمین پر ہوتی ہے جو کہ مسبب الاسباب ہے، اسی سے دعائیں ہو رہی ہیں. وَنصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہماری مدد فرما کافروں کی قوم کے مقابلے میں. فَهَزَّمُوهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ، پھر ان لوگوں نے اللہ کے حکم سے انہیں شکست دی، یعنی طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی. نیک کون تھا ان میں سے؟ طالوت. ٹھیک ہے، طالوت کے لشکر نے جالوت کے لشکر کو شکست دی، اور جالوت قتل بھی ہوا، کس کے ہاتھوں؟ داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں. فرمایا وقتل داؤد جالوتا، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. یہ نوجوان تھے، ابھی یہ بھی نوجوان ہیں، لیکن بہرحال یہ بھی اس لشکر میں آ گئے، اور یہ جو جالوت تھا وہ پورا لوہے کے اندر، جیسے آج تو کہ نا بلڈ پروف جیکٹس ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، وہ پورا غرق آہن لوہے کے اندر پورا غرق آیا چلا آیا چلا آ رہا تھا اور اس کی آنکھ کھلی ہوئی تھی. انہوں نے اپنی رسی کے اندر ڈال کو جو ہے وہ پتھر تین گھمائے, اس کی آنکھ میں سے نکلے, اس کے پھاڑ دیے اس کے چہرے کو, اور پورا اس کو ہلاک کر ڈالا. یہ قتل کیا ہے داؤد نے علیہ السلام نے, کس کو؟ جالوت کو. اس کے بعد داؤد علیہ السلام کو آگے حکمرانی بھی عطا ہوئی, اس کی طرف بھی اشارہ. وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء, اور اللہ نے ان کو بادشاہت عطا فرمائی اور حکمت عطا فرمائی اور جو چاہا انہیں سکھایا. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اور اگر اللہ نہ ہٹاتا بعض لوگوں کو بعض لوگوں کے ذریعے, لفسدت الارض, لفسدت الارض تو زمین ضرور فساد کا شکار ہو جاتی, ولکن اللہ ذو فضل علی العالمین, لیکن اللہ تمام جہانوں پر تمام جہان والوں پر فضل فرمانے والا ہے. بڑا اہم نقطہ, یہ قتال کی اجازت اللہ نے کیوں دی ہے؟ ہر دور میں, محاورتن بھی ہمارے کہا جاتا ہے, ہر دور کے فرعون کے لیے اللہ کسی موسیٰ کو کھڑا کرتا ہے. یہ اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ ظالموں اور جابروں کا قلا قما کیا جائے. آج دنیا کی سو کالڈ بہترین ممالک جن کی تہذیب پر ہمارے بھی کچھ لوگوں کو بڑا ناز ہے, جن کی ٹیکنالوجی آسمان کو پہنچی ہوئی ہے, مگر ان کی ٹیکنالوجی کا بدترین استعمال کبھی ہمیں عراق میں ملتا ہے, کبھی ہمیں افغانستان میں. 30 لاکھ تو انہوں نے یہاں شہید کر ڈالے, 20-25 لاکھ سے زیادہ اپاہج کر ڈالے, اقوام متحدہ کو اپنی لانڈی بنا کر رکھا ہوا ہے, کنیز بنا کر رکھا ہوا ہے. اسرائیل ظلم و ستم کا, بربریت کا ہر دوسرے دن مظاہرہ کرے, اس کے بارے میں کچھ کہنے کو تیار نہیں. اور دنیا جہاں کے مسلمانوں کا خون سستے جو ہے وہ سستا ہے. اگر ان ظالموں کو جھوٹے بہانے بنا کر کبھی ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن کوئی ثبوت پیش کیا آج تک؟ کبھی ٹوین ٹاور کا بہانہ بنا کر اسامہ بن لادن پر جو ہے الزام تراشی کر کے انویژن کیا افغانستان میں, کوئی ثبوت دیا آج تک؟ مشرف کے کان میں میں نے بتا دیا تھا, کہا تھا بش نے, کوئی ثبوت ہے دنیا کے پاس؟ یہ سب سے بڑے ٹیررسٹ ہیں. اگر ان ظالموں کو دنیا چھوٹ دیتی ہے ظلم اور بربریت کرنے کے لیے, تو میرا اور آپ کا رب ظالموں کا ظلم روکنے کے لیے قتال کی اجازت دیتا ہے. سمپل از دیٹ. اگر ظلم کرنے کے لیے ظالموں کو چھوٹ ملی ہوئی ہے اور یہ بہانے بنا کر مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں, تو اللہ کا کلام ایمان والوں کو ظالموں کا ظلم روکنے, جابروں کا جبر ختم کرنے کا حکم دیتا ہے, تاکہ اللہ کی زمین پر اس کا دین بھی غالب اور قائم ہو, اور مخلوق خدا کو ظالموں اور جابروں کے ظلم و ستم سے ہے وہ نجات ملے. یہی اللہ فرما رہا ہے, اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے بعض کو نہ ہٹاتا تو زمین فساد ہی فساد کی آماجگاہ بن جاتی, لیکن اللہ فضل فرمانے والا جہان والوں پر اسی کے فضل و کرم کا ہی نتیجہ ہے کہ شرائط کے ساتھ جب تقاضا ہو تو اس نے جنگ کی اجازت کیا, اس کا حکم بھی دیا ہے. تلک آیات اللہ نتلوہا علیک بالحق, یہ اللہ کی آیات ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ ہم تلاوت کرتے اے نبی علیہ السلام آپ پر حق کے ساتھ, یعنی ما مقصد طور پر. وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ, اور بے شک آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں. تیسرے پارے کا آغاز الحمدللہ, تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض, یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی ہے. دو باتیں ہیں, ایک ہے رسولوں میں تفریق کرنا, یہ تو حرام ہے, غلط ہے, کسی ایک رسول کا انکار سب کا انکار ہو جائے گا. اسی لیے ایمان والے کیا کہتے ہیں, البقرہ کے آخر میں پڑھیں گے, لا نفرق بین احد من رسولی, ہم اللہ کے رسول میں سے کسی ایک میں بھی فرق نہیں کرتے, فرق نہیں کیا جائے گا. لیکن فضیلت ثابت ہے, خود اللہ آگے فرما رہا ہے, منہم من کلم اللہ, ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام کیا, جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے طور پر, ورفع بعضهم درجات, اور ان میں سے بعض کے درجات کو اللہ نے بلند فرمایا, ابراہیم کو خلیل اللہ بھی قرار دیا علیہ السلام, وآتینا عیسی ابن مریم البینات, اور ہم نے مریم سلام علیہا کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو کھلی نشانی عطا کی, وأيدناه بروح القدس, اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی. تو انبیاء کے درمیان فضیلت ثابت ہے, اور سب سے بڑھ کر فضیلت امام الانبیاء خاتم الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ثابت ہے. لیکن تفریق کرنا اس سے منع کیا گیا ہے, وہ تو جائز ہی نہیں ہے, یعنی کوئی فرق کر دے ایک کو بھی نہ مانے تو اس کا اسلام ہی معتبر نہیں ہوگا. اگلی آیت کو بہت توجہ سے سنیے گا, یہ قرآن حکیم میں اللہ کا قانون ہدایت جا بجا بیان ہوا ہے. اس کا حاصل یہ ہے اللہ نے انسان کو نیکی بدی دونوں کا شعور دیا. سورہ شمس آیت نمبر 8 میں ہے, اللہ نے انسان کو چھوٹ دی, چاہو تو شکر گزار بنو چاہو تو ناشکر بنو. سورہ دہر کی آیت نمبر 2 اور 3 میں ذکر آتا ہے. اللہ یہ بھی فرماتا ہے کہ جو ہدایت کی طلب رکھے گا ہم اس کو ہدایت دیں گے. سورہ شورا کی آیت نمبر 13 میں یہ بات آتی ہے. اور اللہ یہ بھی فرماتا جو خود ٹیڑھا ہونا چاہے گا تو اس کو ہم ٹیڑھا ہی کر دیں گے. سورہ صف آیت نمبر 5 میں یہ بات آتی ہے. یہ اللہ کا قانون ہدایت جا بجا بیان ہوا. کبھی اس کا ایک حصہ بیان ہوتا ہے, کبھی اس کا دوسرا حصہ بیان ہوتا ہے, تو کبھی کنفیوژن ہو جاتی ہے. تو یہ پورے تمام مقامات کو سامنے رکھیں تو پوری بات واضح طور پر سامنے آ جائے گی انشاءاللہ. یہاں ایک حصہ ہے اس کا. فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے جو ان کے بعد ہوئے اس کے بعد کہ جبکہ ان کے پاس کھلی نشانیاں آ گئیں. وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا, لیکن انہوں نے اختلاف کیا. اب اگر اللہ چاہتا تو وہ نہ لڑتے. اب اس کا لوگ کیا غلط مفہوم لے سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مفہوم نہیں ہے. اللہ زبردستی کسی کو نہیں روکتا. اللہ نے بات واضح کی ہے پیغمبروں کے ذریعے, جو چاہے قبول کرے جو چاہے رد کر دے. اب جو قبول کرنا ہی نہیں چاہتا تو اللہ اس کو زبردستی ہدایت نہیں دے گا, ورنہ امتحان کا مقصد فوت ہو جائے گا. تو اب جنہوں نے خود ہی لڑنا چاہا, جنگیں کرنا چاہیے, فساد مچانا چاہا, تو اللہ نے چھوٹ دی ہے. اصل میں تو آخرت ہے, دار الجزا بدلا وہاں ہے. اصل دنیا دار العمل ہے, جو چاہو سو کرو. فمنھم من آمن ومنھم من کفر, پھر ان میں سے کوئی ایمان لے آیا اور ان میں سے کسی نے کفر کیا. ولو شاء اللہ ما قتلوا, اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے. لیکن ولکن اللہ یفعل ما یرید, لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اس نے بندوں کو امتحان کے لیے بنایا, پیدا کیا, آزادی دی ہے عمل کی, نیکی بدی کا شعور دیا. جس طرح جو چلنا چاہے گا اسی طرف اللہ سبحانہ وتعالی اس کو چلا دے گا. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم, خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس سے پہلے کہ وہ دن آئے. لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ, جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ کوئی سفارش نفع دے گی. مراد جھوٹی سفارش. حق شفاعت تو ثابت ہے, ابھی آگے ذکر بھی آئے گا. آیت الکرسی آیا چاہتی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلی بات کیا ہے؟ ایمان والوں سے خطاب ہے. کیا کرو؟ جو رزق ہم نے تمہیں عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرو. رزق صرف روپے پیسے کا نام نہیں. اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی, جو صلاحیتیں عطا فرمائی, جو ایکسپرٹیز عطا فرمائی ہے, اس سب کو کھپانے کی بات ہو رہی. اللہ کی راہ میں لگانا, ان صلاحیتوں کو اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے لگانا, ان صلاحیتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی نشر و اشاعت اور اس کے کلمے کی سر بلندی کے لیے لگانا, اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے گی قیامت جب نہ خرید و فروخت کام آئے گی, نہ کوئی دوستی کام آئے گی, نہ کوئی سفارش نفع دے گی. والکافرون هم الظالمون, اور کافر ہی ظالم ہیں. عجیب آیت ہے. آیت کے شروع میں ہے یا ایھا الذین آمنوا, آیت کے اختتام پر ہے کافر ہی ظالم ہے. کیا مطلب؟ حکم کے بعد کفر کا لفظ آئے تو مطلب ہوتا ہے حکم پر عمل نہ کرنا. ایسی کئی مثالیں قرآن میں. سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں حج کے بارے میں بھی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود حج نہیں کر رہا وہ کفر کر رہا ہے عملاً. اللہ اکبر, عملاً کلمہ تو پڑھتا ہوگا, مسلمان ہے, عملاً کفر کر رہا ہے. یہاں یہ آیت کیا بتا رہی؟ ایمان والوں سے خطاب آیت کے شروع میں, اور آخر میں فرمایا کہ کافر ہی ظالم ہے جو آخرت کی تیاری نہیں کر رہے. آج مولد سے فائدہ اٹھا کر کل کی ہمیشہ کی زندگی کی تیاری نہیں کر رہے, وہ عملاً کیا کر رہے ہیں؟ وہ کفر کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ مجھے اور آپ کو اس عملی کفر سے بچائے, اور اللہ مجھے اور آپ کو آخرت کا پکا یقین اور مہلت ہے اس سے فائدہ اٹھا کر اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد ہے آیت الکرسی, چوتھی طویل آیت. وہ جو پانچ نگینے پانچ طویل آیات کا ذکر ہوا تھا, یہ چوتھی آیت آ گئی ہے آیت الکرسی. حدیث شریف کے مطابق سورہ معاف کیجئے گا, بخاری شریف کی روایت کے مطابق یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے, اور ترمذی شریف کی روایت کے مطابق جو ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرے اس کے جنت میں داخلے میں صرف موت ہی رکاوٹ ہوگی. اللہ اکبر. تو سلام پھیر کر جو بھاگتے ہیں نا ہم لوگ, یہ اچھی بات نہیں. کبھی کوئی ارجنسی ہو, فوری کوئی مسئلہ ہے تو بات الگ ہے, ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے, لیکن بیٹھنا چاہیے, اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اس میں آیت الکرسی بھی ہے, سورۃ الفلق بھی ہے, سورۃ الناس بھی ہے, تسبیح فاطمہ بھی ہے, دیگر اذکار بھی ہیں جو حضور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائے. البتہ اس کے بارے میں کیا ہے؟ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کرے اس کے جنت میں داخلے میں صرف موت ہی کی رکاوٹ ہوگی. ایک آیت ہے 10 جملے, اور توحید باری تعالیٰ کا بہت بڑا خزانہ, ذات و صفات باری تعالیٰ کا بہت ہی جامع بیان. اللہ لا الہ الا ہو, اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. الحی القیوم, وہ زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے, ہر ایک کی زندگی اس کے اذن سے ہے. ہر ایک کی بقا اس کے اذن سے ہے. لا تأخذوه سنة ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. عیسیٰ علیہ السلام کو خدا قرار دینے والے نصارہ کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا, عیسیٰ علیہ السلام نے پیا, عیسیٰ علیہ السلام سوئے. جو سو جائے وہ معبود اور خدا اور خالق نہیں ہو سکتا. لا تأخذه سنة ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی ہے. صوفیاء نے بڑا پیارا نکتہ بیان کیا اور بڑا دل کو لگتا ہے, اس کی توجہ ایک لمحے بھی تمہاری طرف سے ہٹتی نہیں. اس کی نظر کرم نہ ہو تو آپ کی میری سانس چل سکتی ہے؟ اللہ اکبر کبیرا. یہ تو ہم ہیں جو اس کو بھلا دیتے, پتہ نہیں کتنا بھلا دیتے, 11 مہینے بلا کر 12ویں مہینے یاد کرتے ہیں کبھی کبھی, اللہ اکبر. پورا سال اس کے کلام کو بند کر دیتے کچھ لوگ, بلکہ کافی لوگ, معاف کیجئے گا. نہ لا تأخذه سنة ولا نوم, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. یہ تو ہم ہیں جو اس سے غافل ہو جاتے ہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے. سادہ جملہ ہے, انقلابی جملہ ہے. ہم کہتے ہیں ہمارا ہے, اللہ کہتا ہے میرا ہے. وہ جی کرایہ کا ہے کہ اونرشپ کا؟ اونرشپ کا ہے جی. دادا کچھ لے گئے ساتھ اپنے؟ بہت سو کے والد کے انتقال ہو گئے, لے گئے. ہم کچھ لے جائیں گے؟ سارا کس کا ہے؟ اللہ کا. اور کوئی دعویٰ کرے میری بادشاہت, تو یہ اللہ کو چیلنج کرنے والی بات ہے. تم بندے ہو, بندے بنو. نمائندگی دی گئی, خلافت دی گئی تمہیں. اللہ ہو, اتنا انقلابی جملہ ہے. اور میرے پاس جو کچھ ہے میرا نہیں, میرے رب کا ہے. مالک وہ ہے, میں تو امین ہوں. وہ اونر ہے, میں کسٹوڈین ہوں. اب پتہ چلا کہ اس جسم کا بھی جواب دینا ہے, اس روح کا بھی جواب دینا ہے, اس مال کا بھی جواب دینا ہے, ان جائیدادوں کا جواب دینا ہے, اس اولاد کا جواب دینا ہے, ان سہولیات کا جواب دینا ہے, ان فیسلٹیز کا جواب دینا ہے. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم, لازماً تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اب تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, تھوڑا سا توجہ کر کے. یہ آیت الکرسی ہر نماز کے بعد ہم ادا کر رہے ہوں, ان کے الفاظ کیا تعلیم لے کر جائیں گے؟ بندے بن کر جائیں گے. تمہارا نہیں ہے, اللہ کہتا ہے میرا ہے. اور یاد رکھو, تم نے اس سب کے بارے میں جواب دینا ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ, کون ہے جو شفاعت کر سکے اس کے حضور سوائے اس کی اجازت سے؟ شفاعت ہوگی لیکن اللہ کے حکم سے. اور سورۃ طہٰ میں آئے گا, رضی لہ قولا, جس کے لیے اللہ پسند کرے گا. اور 3 دفعہ قرآن میں ہے, وما للظالمین من انصار, ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا. ڈرنا بھی چاہیے کہ محروم نہ ہو جائیں, اور امید بھی رکھنی چاہیے کہ امام الانبیاء شفاعت کریں گے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حفاظ کے بارے میں بھی ہے, حجاج کے بارے میں بھی ہے, وہ امید بھی رکھنی چاہیے, مگر ہوگی اللہ کے اذن سے, اللہ کی اجازت سے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, اللہ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے, جو کچھ ان کے پیچھے ہے. ایک دنیا میں سفارش ہوتی ہے نا, میں آپ کے پاس آتا ہوں, میں کہتا ہوں میرا بھتیجا میں اچھی طرح جانتا ہوں, اچھا بچہ ہے, تابے دار ہے, آپ اس کو رکھ لیں اپنے جاب پر, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, آپ اس کو جانتے نہیں. بتائیے اللہ کو ایسا کچھ بتانے کی ضرورت ہے؟ اللہ میں تجھے بتا رہا ہوں بہت اچھا ہے. اللہ کو کوئی بتانے کی ضرورت ہے؟ نہیں, اللہ تو خود جانتا ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, جو ان کے سامنے ہیں, جو کر رہے ہیں, اور جو پیچھے ہیں, جو کر چکے, سب اللہ کے علم میں ہے. تو پھر شفاعت کرنے والوں کو شفاعت کرنے کی اجازت کیوں آتا ہوگی؟ انبیاء کو, صلحاء کو, نیک لوگوں کو, ان کے اعزاز اور اکرام کے لیے. اللہ کہے گا تم شفاعت کرو میں فلاں کو بخش دوں گا, تم شفاعت کرو میں فلاں. یہ انبیاء کا, رسول کا, نیک لوگوں کا, اولیاء اللہ کا, صلحاء کا احساس ہوگا. باقی ہوگی شفاعت کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس اللہ کے علم سے کسی شے کا, مگر جتنا وہ خود چاہے, جتنا چاہے وہ عطا کرے. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ, اور اللہ کی کرسی سمائے ہوئے ہیں آسمانوں اور زمین کو. ایک مراد دی گئی اس کا, یہ پوری کائنات پر جو اختیار ہے وہ چھایا ہوا ہے پوری کی پوری کائنات پر. اصل کیفیت اللہ ہی جانتا ہے. ظاہری بات ہے یہ کرسی وہ کرسی تو نہیں جس پہ یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ وہ کرسی اللہ کا اقتدار اس پوری کائنات پر چھایا ہوا ہے. وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا, اور اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی. یہ بھونڈے عقیدے تو تبدیل کی گئی بائبل کے ورژنس کے اندر موجود ہے. ہی کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ ان 6 days اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th, سو سیلیبریٹ دا سنڈے. استغفر اللہ, 6 دن میں بنایا, 7ویں دن اللہ نے ریسٹ کیا, تو تم بھی چھٹی مناؤ. استغفر اللہ, یہ تو مین میڈ کلام ہے نا, اس میں حرکتیں. اللہ کہتا ہے نہ تخلیق کرنے سے وہ تھکا ہے, نہ تدبیر کرنے سے تھکتا ہے نہ سنبھالنے سے وہ تھکتا ہے. ولا یعودہ حفظہما, اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. وہو العلی العظیم, اور وہ اللہ بہت بلند مرتبے والا عظمت والا ہے. اگلی آیت کا ایک حصہ, یہ ہمارے لبرلز کو, ہمارے سیکولر مائنڈڈ کو بہت یاد ہے. ایک وہ بڑی جماعت جو لندن میں اور کراچی میں بکھر گئی, بڑا بیڑا غرق کیا مہاجروں کا جن لوگوں نے, ناراض نہ ہوئیے گا. ہاں میں کراچی میں بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں, پہلے بھی کرتا رہا ہوں. ہمارے بھی باپ دادا ہجرت کر کے آئے تھے, وہ تو آئے تھے اسلام کے لیے. کیا ڈرامہ ہمارے ساتھ ہوا, اس قوم کا کیا سطر اناس کیا, اس شہر کا کیا بیڑا غرق کیا ہے, اور اسلام کے خلاف کس قدر باتیں ہوئی ہیں. بھارت ہم یہ کہے بغیر رہ نہیں سکتے. یہ آیت ان لوگوں نے بھی شہر کے چوراہوں پر لگائی, عربک میں, انگریزی میں, اردو میں. کیا؟ لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. وہ بھائی بالکل صحیح بات ہے, قرآن کی آیت ہے, کوئی ڈینائی کرے تو مسلمان نہیں. لیکن مطلب کیا ہے اس کا بھائی, دین میں کوئی جبر نہیں, جو چاہو سو کرو. واہ بھائی واہ, اللہ اکبر کبیرہ. بچے کو اسکول بھیجتے ہو, جو چاہو سو کرو. 7:30 اس کا ٹائم ہے, 7:35 اگر ہو تو پھر واپس جاتا ہے کہ نہیں جاتا بچہ؟ ہاں ایڈمٹ نہ کراؤ تو 7:30 شام کو اٹھے, کوئی نہیں پوچھے گا. لیکن 7:35 اگر آپ اس کو اسکول لے کے جائیں گے تو واپس کیا جائے گا نا. یہ جبر ہے کہ نہیں؟ جبر ہے. تمہارے آفس میں چار لوگ کام کرتے ہوں, جو بھی شخص یہ دعوے کر رہا ہے, آزادی کی باتیں کر رہا ہے, اور وہ چار افراد جو ہیں وہ 9:30 آتے ہوں, تو تم کیا کرو گے؟ ہار پہناؤ گے ان کو؟ کیا کہنا چاہ رہا ہوں, جس بچے کو ایڈمٹ کروایا ہے اس پہ پابندی آئے گی. جس بندے نے فری ول کے ساتھ آپ کے یہاں جاب کرنا پسند کیا ہے پابندی آئے گی. جس نے فری ول سے اسلام قبول کیا ہے پابندی آئے گی. جس کو پابندی نہیں چاہیے وہ کافر رہے پھر, نو ایشو. کافر کے لیے نہ نماز کی پابندی, نہ روزے کی پابندی, نہ اس کی عورت کے لیے پردے کی پابندی. لو رہو کافر, بٹ اف یو آر مسلم اینڈ اف یو کلیم ٹو بی مسلم, دین یو ول ہیو ٹو فالو دا کمانڈمنٹس آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ اینڈ اس میسنجر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمپل از دیٹ. تو لا اکراہ فی الدین, دین میں کوئی جبر نہیں. کیا مطلب؟ دین قبول کروانے میں جبر نہیں ہے. گن پوائنٹ پر ہم کسی سے اسلام قبول نہیں کروا سکتے, بالکل صحیح بات ہے. لیکن جس نے قبول کر لیا تو پابندی آئے گی. ابو داؤد شریف کی روایت, بچہ 7 کا ہو جائے تو نماز کی تلقین کرو, 10 کا ہو جائے تو سختی کرو. مراد پابند ہو جائے جبکہ وہ بالغ ہو تو نماز کا پابند ہو چکا ہو. اسکول میں بھی پابندی, ٹریفک سگنل پر بھی پابندی, جناب آفس میں بھی پابندی, ایئرپورٹس پر بھی پابندی, ادھر بھی پابندی, ادھر پابندی, تو ہر جگہ ہے. وہی پابندی کھل رہی ہے جو اللہ بتا رہا ہے, جو اس کے رسول نے بتائی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر اپنے دلوں کا جائزہ لو کہ تم مخلص ہو یا نہیں ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. جذبات کا اظہار اس بات پر کر رہا ہوں کہ شہر کو بھر دیا تم نے بینر سے, دیر از نو کمپلشن ان ریلیجن. کس کے کہنے پر یہ بات آ رہی ہے؟ کیا تمہیں قرآن میں زکات کی آیت نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں قرآن میں صلاۃ کی آیت نظر نہیں آتی؟ کیا تمہیں قرآن میں سود کے خاتمے کی آیت نظر نہیں آتی؟ غیروں کے ٹکڑوں پر پلنے والے ہی اسی طرح کے کامنٹس کو ذہنوں کے اندر بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں جو میڈیم ان کو اویلیبل ہوتا ہے. اور اللہ کی کتاب کو ہاف کوٹ کیا جاتا ہے, مس کوٹ کیا جاتا ہے. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض, کتاب کا ایک حصہ لے تو ایک حصہ نہیں لے تو. یاد آ گئی آیت البقرہ, آیت نمبر 85 میں ذکر آ چکا ہے. اب یہ تفصیلات میں کیوں بیان کر رہا ہوں بھائی, ہمارے ینگسٹرز بیٹھے ہیں, بڑے بھی ہیں, خاص طور پر ہماری یوتھ. بھائی تم نے جواب دینا ہے, یہ تمہارا ہمارا دین ہے جو اللہ نے عطا فرمایا. کوئی ہمارے دین کے ساتھ کھیل تماشا کریں برداشت کر لیں؟ یہاں لوگ اپنے لیڈر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کرتے. کراچی کو آگ لگائی تھی نہیں لگائی تھی, یاد ہے؟ ایک سیاستدان نے دوسرے کی شان میں پھلجھڑیاں پیش کر دی, پوری کراچی کو جلا دیا گیا. اس قدر غیرت ہے اپنے لیڈروں کے لیے, تو اللہ کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے رسول کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر؟ اللہ کی کتاب کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر؟ اللہ کے دین کے لیے کتنی غیرت ہے ہمارے اندر؟ وہ شیخ احمد دیدار مرحوم, تیسری دفعہ ان کا ذکر آ گیا, وہ جاب کرتے تھے ساؤتھ افریقہ کے اندر, اور کرسچنز آ کر ان کے سامنے جو ہے وہ اللہ کے بارے میں, رسول اللہ علیہ السلام کے بارے میں, قرآن کے بارے میں غلط غلط باتیں کہتے تھے. کہا میرا خون پھول گیا, میں کیسا مسلمان ہوں؟ کیسی میری محبت اللہ اس کے رسول کے ساتھ؟ میں برداشت کروں سارا کچھ؟ پھر سارا بائبل کا ایک ایک ورژن یاد کیا ہے اور ساری دنیا کو چیلنج دیا ہے, اور پوپ جان پال جیسے لوگوں نے بھی مناظرہ کرنے سے انکار کر دیا تھا شیخ احمد دیدار مرحوم سے. اللہ یہ غیرت دینی ہمیں عطا فرمائے. لوگوں میں غیرت ہے اپنی سیاست کے لیے, لوگوں میں غیرت ہے اپنے سیاسی لیڈروں کے لیے, لوگوں میں غیرت ہے اپنے سو کالڈ انسانی حقوق کے لیے, تو ہم کہیں کہ ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے لیے، ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے رسول کے لیے، ہمارے اندر غیرت ہونی چاہیے اللہ کے دین کے لیے. یہ کنفیوژنز ہیں جو آج بھرا ہوا میڈیا پر سارا معاملہ، ان کے تعلق سے بہرحال جب جب موقع ملے گا ہم آپ کے سامنے درد دل رکھیں گے، اس اخلاص کے ساتھ کہ ہم نے دین پر قائم رہنا ہے اور اس دین کی بات کو پیش کرنا ہے اور ڈنکے کی چوٹ پر پیش کرنا ہے. لوگوں کو باطل پیش کرنے میں شرم نہیں آ رہی تو ایمان والوں کو حق پیش کرنے میں کاہے کی شرم محسوس ہو. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی جبر نہیں. قد تبین رشد من الغی، یقیناً ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی، بات اللہ نے واضح کر دی. ہاں فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پس جو گمراہ جو طاغوت کا انکار کرے، طاغوت کا کفر کرے، ویؤمن باللہ اور اللہ پر ایمان رکھے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، یقین اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا. طاغوت کیا ہے؟ طغیان. اس سے یہ ایک فرد بھی ہوگا جو سرکشی پر آ جائے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے حوالے سے، یہ ایک ادارہ بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک پارلیمنٹ بھی ہو سکتی ہے جو اللہ کی حاکمیت کے مقابلے میں بندوں کی حاکمیت کی بات کرے، تو یعنی سرکشی پر آ جائے. تو انکار جس نے کیا طاغوت کا اور اللہ پر جو ایمان لایا، اس نے مضبوط سہارے کو تھام لیا. لن فصام لہا، وہ ٹوٹنے والا نہیں، چھوٹ جاتا ہے، یہ سہارا ہے بڑا مضبوط، چھوڑ دیتے ہیں ہم، یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے، پشت پناہ ہے، ساتھی ہے، کن کا؟ ایمان والوں کا، پشت پناہ ہے، دوست ہے، حمایتی ہے ایمان لانے والوں کا. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ انہیں گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے ساتھی تو وہ طاغوت ہیں جن کی وہ پیروی کرتے ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ انہیں نکالتے ہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف. اللہ ایمان والوں کا ساتھی اور حمایتی ہے، وہ گمراہی کے اندھیروں سے ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے. کفر کرنے والے ان کے ساتھی طاغوت والے ہیں، وہ ان کو گمراہی کے اندھیروں کی طرف لے جاتے نور سے. اولئک اصحاب النار، یہ آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ رہیں گے. اگلا رکوع بڑا پیارا ہے، پیارا ہے اس کیا مراد ہے؟ تین واقعات آ رہے ہیں توحید باری تعالی کے حوالے سے، دو واقعات ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اور ایک واقعہ معروف ہے کہ ایک حضرت عزیر علیہ السلام کے تعلق سے ہے. الم ترى الى الذي حاج ابراهيم في ربه ان اتاه الله الملك، کیا آپ نے اس شخص کی طرف نہیں دیکھا جس نے ابراہیم علیہ السلام سن کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا کہ اللہ نے اس شخص کو بادشاہ دے رکھی تھی. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے. قال انا احیی و امیت، اسے کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی موت دیتا ہوں. یہ نمرود تھا اور زعم اور گھمنڈ میں آ کر کہنے لگا، اچھا ایک بے قصور تھا اس کو پھانسی دلوا دی، اور ایک مجرم تھا قتل ہونے لگا تھا سزا میں اس کو چھوڑ دیا. لو جی اب اس کا بھی جواب دیا جا سکتا ہے، اس کا بھی جواب دیا جا سکتا تھا، لیکن اللہ کی توحید کے دلائل کم تھوڑے ہی ہیں. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل لگ دی، اس پر بڑا کلام کیا اہل علم نے، مناظرے کے حوالے سے، ڈائیلاگ کے حوالے سے، دوسرے کی جاہلانہ حمیت ابھر نہ جائے اس سے روک کر اس کو اور دلائل سننے پر آمادہ کیا جائے. یہ نقطہ ہے یہاں پر بڑا قیمتی جو علماء نے بیان فرمایا. ابراہیم علیہ السلام نے ایک اور دلیل دے دی. قال ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق، بے شک اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، فأتی بها من المغرب، پس تو اسے مغرب سے لیا، فبہیت الذی کفر، تو مبہوت کر دیا گیا وہ کہ جس نے کفر کیا. کیا مطلب؟ وہ نمرود حیران و پریشان رہ گیا. کیوں؟ اس کو پتا تھا میں کیا، میرا ابا، میرے ابا کے بھی ابا، اس کے ابا کے ابا کے ابا کے دور سے بھی سورج کہاں سے نکل رہا ہے؟ اللہ کی توحید کے دلائل میں کوئی کمی نہیں ہے. چپ ہو گیا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالمین کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. یہ رکوع مکمل کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد چار رکعت تراویح ادا ہوگی. او کالذی مر علی قرية وهي خاوية علی عروشها، یا اس شخص کی طرح کہ جو ایک بستی سے گزرا اور وہ بستی اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، تباہ ہو گئی تھی. قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اس نے کہا اللہ اس کے مر جانے کے بعد اس کو کیسے زندگی دے گا. فاماتہ اللہ مئت عام، تو اللہ نے اس شخص کو 100 سال تک مردہ رکھا. ثم بعثہ، پھر اسے دوبارہ زندگی دی. قال کم لبث، اللہ نے پوچھا تم کتنے عرصے رہے. ایک اور مثال آ گئی, موت دے گا دوبارہ زندگی اللہ دے رہا ہے. ایک رائے کہ جناب عزیر علیہ السلام کا واقعہ, پھر اس کے تاریخی دلائل بھی ہیں, اور ایک رائے کہ ایک عمومی واقعہ ہے. واللہ اعلم. اللہ نے پوچھا کم لبس, کتنے عرصے تم رہے؟ قال لبث یوما او بعض یوم. اس نے کہا کہ ایک دن یا اس سے بھی کچھ کم. اس سے زیادہ اسٹریٹ سونا عام طور پر بندے کے لیے ممکن نہیں. قال بل لبث مئت عام. اللہ نے فرمایا کہ بلکہ تم تو 100 برس تک رہے ہو. فانظر الى طعامک و شرابک لم يتسن, بس اپنے کھانے اور پینے کی طرف دیکھو وہ سڑا تک نہیں. وانظر الى حمارک و لنجعلک آیۃ للناس, اور اپنے اس گدھے کی طرف دیکھو اور ہم تمہیں ایک نشانی بنا دیں گے لوگوں کے لیے. وانظر الى العظام, اور یہ گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو. کیف ننشزھا, ہم انہیں کس طرح جوڑتے ہیں. ثم نقصوها لحما, پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں. فلما تبین له, پھر جب اس شخص پر واضح ہو گیا. قال اعلم, تو اس نے کہا میں جان گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر, کہ بے شک اللہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے. 100 برس تک سلایا بغیر کسی ریفریجریٹر وغیرہ کے, کھانا پینا بالکل صحیح سلامت. گدھا تھا سواری کا, اس کا تو حشر نشر ہو گیا ہوگا, اس کی ہڈیاں, اس کا پنجرہ جوڑ دیا گیا, اس پر گوشت چڑھا دیا گیا, اللہ نے کھڑا کر دیا. ایسے اللہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے گا. آپ اور میں قرآن کو اللہ کا کلام مانتے ہیں, ہمارا کہنا ہے آمننا وصدقنا. کوئی بھی قرآن کو نہیں مانتا تو قرآن کی دلائل, یعنی قرآن کی حقانیت کے دلائل اس کے سامنے رکھے جائیں گے. جب قرآن کو مانے گا تو اس آیت کو بھی ماننا پڑے گا. سادہ سی بات, ماننے والوں کے لیے انداز مختلف ہوگا, انکار کرنے والوں کو منوانے کی طرف لانے کا انداز مختلف ہوگا. تیسرا واقعہ ابراہیم علیہ السلام کا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى, اور یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی اے میرے رب مجھے دکھا تو صحیح تو کس طرح مردوں کو زندگی دے گا. اللہ کا سوال سنے. قال اولم تؤمن, اللہ نے فرمایا ابراہیم کیا تمہیں ایمان نہیں؟ قال بلا, عرض کی اللہ ایمان تو ہے, ولکن لیطمئن قلبی, بس میں چاہتا ہوں کہ دل کا اطمینان ہو جائے. کہ کیا ہے, پہلی بات تو یہ کہ انبیاء اور رسل کو اللہ مشاہدات کراتا ہے تاکہ وہ پوری بصیرت یقین اور کنوکشن کے ساتھ لوگوں کے سامنے دعوت پیش کرے. اللہ تو مشاہدات کراتے ہیں نا, حضور کو تو انتہا کرا دی, معراج کی شب میں کائنات کے کس قدر گوشے دکھا دی اللہ سبحانہ وتعالی نے رسول اللہ علیہ السلام کو. تو یہ پیغمبر کا معاملہ. ضمناً ایک بات کیا ہے بھائی, ہم حکمت سمجھنا چاہ رہے ہیں. پہلے مانتے ہو گے نہیں, ورنہ حکمت پر بیٹھے رہے تو بہت ساری باتوں کی حکمت پتہ نہیں ہے. بتاؤ مانتے ہو گے نہیں, فجر کے کتنے فرض ہیں جی؟ 2, ظہر کے 4, عصر کے 4, مغرب کے 3, عشاء کے 4. دلیل 2 4 4 3 4, کوئی لاجک؟ نو, سوائے اس کے رسول اللہ نے بتایا, ختم ہوگی بات. صلی اللہ علیہ وسلم, کیا خیال ہے؟ فجر میں تلاوت امام زور سے کرتا ہے, ظہر میں آہستہ, عصر میں آہستہ, مغرب میں 2 میں زور سے, 1 میں آہستہ, عشاء میں ہے کوئی لاجک؟ میرے پاس تو نہیں ہے, پڑھی ہوگی لیکن وہ دل کو نہیں لگی. بہت سے علماء کہتے ہیں دل کو نہیں لگتی, بھائی رد کر دیں گے اس کو. ایک عقل لاجک لے کر آئے گی, دلیل ہم دوسری عقل سے اس کو کاٹ دیں گے. کیوں مانتے اس طرح؟ حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم. بہت سی باتوں کی لاجک نہیں ہمارے پاس, مانے بیٹھے ہیں نا, پھنس جائیں گے بھائی. اصولی بات مانتے نہیں ہو؟ مانتا ہوں اللہ, لیکن دل کا اطمینان ہو جائے. بس یہ اصل بات سمجھنے کی ہے. مانے ہوئے ہیں, اب حکمت تلاش کریں تو منع نہیں. سمجھ میں آ جائے بہت اچھی بات, سمجھ میں نہ آئے تو ہم کو پھننے خاں تھوڑی ہے کہ ہر بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. ہر بات ہماری عقل میں آ جاتی تو رسولوں کی ضرورت ہی نہ ہوتی بھائی. تو ہم اپنی اوقات کو پہچانے, اپنے دائرے گار کو سمجھیں, اپنے ڈومین کو سمجھیں, اس میں رہتے ہوئے بات کریں. اسی کے ذہن میں پھر علماء نے کتابیں بھی لکھی ہیں. شاہ ولی اللہ کی بہت مشہور کتاب ہے رحمت اللہ علیہ, حجت اللہ البالغہ, شریعت کے احکامات, ان کے رموز, ان کے اسرار, ان کی حکمتیں بیان فرمائی انہوں نے. اس کی یہ حکمت, اس کی یہ حکمت, اس کی یہ حکمت. مولانا اشرف علی دھانوی صاحب کی کتاب ہے اسلامی احکام عقل کی روشنی میں. عجیب, اسلامی احکام عقل کی روشنی میں, مگر سب نے لکھ دیا اسی واقعے کا حوالہ دے کر. ماننا شرط لازم ہے, مانو, عمل بھی کرنا جہاں حکم دیا جا رہا ہے عمل کرنے کا, پھر سوچو تو اللہ تعالی حکمتیں بھی کھول دے گا. قال اولم تؤمن, اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم کیا تم یقین نہیں کرتے, مانتے نہیں ہو؟ قال بلا, عرض کی اللہ مانتا ہوں. کیوں نہیں مانتا؟ بالکل مانتا ہوں. ولکن لیطمئن قلبی, لیکن میرے دل کو اطمینان ہو جائے, یہ میری خواہش ہے. قال, اب اللہ نے فرمایا, فخذ اربعۃ من الطیر, پس تم 4 پرندوں کو لے لو. فسرہن الیکا, اپنے سے مانوس کر لو, فیملیئر کر لو. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا, پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کے ٹکڑے, ثم ادعوهن, پھر انہیں بلاؤ, یأتینک سعیا, دوڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے, یعنی اڑتے ہوئے نہیں, چلنے کا معاملہ لیں گے تیزی کے ساتھ تاکہ کوئی کنفیوژن نہ رہے, پتہ نہیں کہیں اور سے نہ آ گیا ہو. اللہ اکبر. یہ چار پرندے لیے, اپنے سے فیملیئر کر لیے, اس کے بعد ان کو ذبح کیا گیا, ان کے سارے گوشت پیسز کو مکس کیا گیا, اس مکسچر کے چار حصے کر دیے گئے اور ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پر رکھا گیا, پکارو ایسے چلتے ہوئے آئیں گے, ایسے اللہ زندگی عطا فرمائے گا مردوں کو. کتنے واقعات آ گئے اسی سورت البقرہ میں. وعلم, اور جان لو, ان اللہ عزیز حکیم, بے شک اللہ غالب ہے حکمت والا ہے. انشاءاللہ چار رکعت تراویح ادا کریں گے.